بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. آج مورخہ 8 مئی 2023 کو ہم کتاب عظمت صوم حدیث قدسی کی روشنی میں ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 19 ہیں. آپ یہ کتاب اقرا عبد الرحمن کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں 03067878222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ 1، عظمت صوم حدیث قدسی کی روشنی میں. ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی پاکستان، مرکزی دفتر 67A علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، لاہور. تعداد 20,000. تاریخ اشاعت 2 مارچ 2002. ناشر ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، مطبع انصاف پریس، لاہور. مقام اشاعت مرکزی دفتر تنظیم اسلامی 67A علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، لاہور. روزے کے بارے میں حدیث قدسی کے مندرجہ بالا الفاظ متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں. صحیح بخاری کے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. نمبر 2، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں حسب ذیل الفاظ وارد ہوئے ہیں: یترک طعامه و شرابه و شہوته من اجل الصیام لی وانا اجزی به. نمبر 3، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنت بعشری امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی. بحوالہ ریاض الصالحین للامام نووی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصوم لی، جملہ عبادات اسلامی، صلاۃ و زکوٰۃ اور صوم و حج میں سے عبادت صوم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے بارے میں متعدد روایات کی روح سے، جن میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات بھی شامل ہے، ایک حدیث قدسی میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. جنہیں بعض لوگوں نے اعراب کے ذرا سے فرق کے ساتھ یوں بھی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز خدا کے لیے نہیں؟ کیا اسی طرح زکوٰۃ اور حج اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب صرف نفی ہی میں دیا جا سکتا ہے. قرآن حکیم کے واضح ارشادات ہیں: نمبر 1، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14، اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے. نمبر 2، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ آیت نمبر 238. محافظت کرو نماز کی، اور خاص طور پر نماز وسطی کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے پوری فرما برداری کے ساتھ. نمبر 3، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97. اور لوگوں کے ذمہ ہے اللہ کے لیے حج بیت اللہ، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی. نمبر 4، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 196. نمبر 5، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، سورہ الدہر آیت نمبر 9. ہم کھانا کھلاتے ہیں تمہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور تم سے طالب ہیں نہ کسی جزا کے نہ شکریہ کے۔ اس اشکال کا ایک سطحی ساحل بعض حضرات نے اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روزے میں ریا ممکن نہیں ہے جبکہ بقیہ تمام عبادتوں میں ریا کا امکان ہے، اس لیے کہ روزے کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہے جو لوگوں کو نظر آ سکے، بلکہ وہ ایک راز ہے ابد اور معبود کے مابین۔ ظاہر ہے کہ یہ توجیہ بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کہ نماز میں ریا یہی تو ہے کہ پڑھے تو انسان نماز ہی لیکن خالصتاً بوجہ اللہ نہ پڑھے، بلکہ اس میں لوگوں کو دکھانے کی نیت شامل ہو جائے۔ بعینہ یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ رہی دوسری انتہائی صورت کہ انسان روزے سے نہ ہو اور لوگوں سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ ریا نہیں دھوکہ اور فریب ہے، اور اس کے مقابل کی صورت نماز کے مقابلے میں یہ ہوگی کہ کوئی ظاہراً تو نماز کے لیے دست بدستہ کھڑا ہو جائے لیکن بجائے سورہ فاتحہ کے کوئی عشقیہ اشعار شروع کر دے، یا نعوذ باللہ من ذالکا۔ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ پھر ایک نص قطعی کے طور پر موجود ہے وہ حدیث بھی، جس کی روح سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلى يوائن فقد اشرك ومن صام يوائن فقد اشرك ومن تصدق يرائن فقد اشرك۔ رواہ احمد مشکود باب الریا والسماع۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، اور جس نے خیرات دی دکھاوے کی غرض سے وہ بھی شرک میں ملوث ہو چکا۔ اس حدیث قدسی کا یہی وہ اشکال ہے جس کے باعث یہ عام وائزین کے مواعظ میں تو بیان ہو جاتی ہے لیکن اسلام کے جدید مفکرین کی تحریر و تقریر میں بار نہیں پاتی، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ دین کے بہت سے دوسرے لطیف تر حقائق جیسے عہد الست، وحی، الہام، کشف اور رویائے صادقہ وغیرہ کی طرح اس حدیث قدسی کی حقیقت بھی ان لوگوں پر منکشف نہیں ہو سکتی جو دور حاضر کے مادہ پرستانہ اور اقلیت پسندانہ رجحانات کے زیر اثر روح انسانی کے جست خاکی سے علیحدہ مستقل وجود اور جداگانہ تشخص اور اس کے ذات باری کے ساتھ خصوصی ربط و تعلق کے یا تو سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، یا کسی درجے ہیں یا کسی درجے میں ہیں بھی، تو اس کے اعتراف و اعلان میں جھجک اور حجاب محسوس کرتے ہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اس لیے کہ اس حدیث قدسی کی واحد ممکن توجیہ یہ ہے کہ روزہ روح کے تعزیہ و تقویت کا ذریعہ ہے، جسے ایک تعلق خاص اور نسبت خصوصی حاصل ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لہٰذا یہ گویا خاص اللہ کے لیے ہے جس کی جزا وہ بطور خاص دے گا، یا یوں کہہ لیں کہ چونکہ اس کا حاصل ہے تقرب اللہ تو گویا اللہ خود ہی بنفس نفیس اس کی جزا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ارواح انسانی کا ایجاد و ابداع اجساد کی تخلیق سے بہت پہلے جنود مجندہ مسلم عن عربی حریرہ کی صورت میں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عالم اجساد میں تخلیق سے بہت قبل خود ان کی اور ان سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح مستقل جداگانہ تشخص اور پورے شعور ذات اور فیما بین جملہ امتیازات کے ساتھ موجود تھیں۔ اس لیے کہ اس حدیث قدسی کی واحد ممکن توجیہ یہ ہے کہ روزہ روح کے تعزیہ و تقویت کا ذریعہ ہے، جسے ایک تعلق خاص اور نسبت خصوصی حاصل ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لہٰذا یہ گویا خاص اللہ کے لیے ہے جس کی جزا وہ بطور خاص دے گا، یا یوں کہہ لیں کہ اس لیے کہ اس حدیث قدسی کی واحد ممکن توجیہ یہ ہے کہ روزہ روح کے تعزیہ و تقویت کا ذریعہ ہے، جسے ایک تعلق خاص اور نسبت خصوصی حاصل ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لہٰذا یہ گویا خاص اللہ کے لیے ہے جس کی جزا وہ بطور خاص دے گا، یا یوں کہہ لیں کہ چونکہ اس کا حاصل ہے تقرب اللہ تو گویا اللہ خود ہی بنفس نفیس اس کی جزا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ارواح انسانی کا ایجاد و ابداع اجساد کی تخلیق سے بہت پہلے جنود مجندہ مسلم عن عربی حریرہ کی صورت میں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عالم اجساد میں تخلیق سے بہت قبل خود ان کی اور ان سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح مستقل جداگانہ تشخص اور پورے شعور ذات اور فیما بین جملہ امتیازات کے ساتھ موجود تھیں۔ اس حقیقت کے ادراک و شعور کے بغیر واقعہ یہ ہے کہ عہد الست کا وہ اہم واقعہ جسے قرآن مجید نے بڑے اہتمام اور شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جسے محاسبہ اخروی کے زمن میں ایک اہم حجت قرار دیا ہے، یا تو محض تمثیل و استعارہ قرار پاتا ہے، یا پھر اس کے بارے میں اچھے اچھے مصنفین کے قلم سے بھی نادانستہ انتہائی لغو اور محمل جملے نکل جاتے ہیں۔ مثلاً مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ یہ اقرار انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی عالم غیب میں خدا نے اس سے لیا ہے۔ تدبر قرآن جلد سوم صفحہ نمبر 394۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ عہد اجساد انسانی کی تخلیق سے قبل عالم ارواح میں ارواح انسانی نے پورے ہوش اور شعور کے ساتھ کیا، اور میدان حشر میں جب تمام نسل انسانی دوبارہ جنود مجندہ کی صورت میں اپنے خالق کے سامنے پیش ہوگی تو یہی عہد الست ان کے خلاف حجت اولیٰ کے طور پر پیش ہوگا۔ وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، سورہ کہف آیت نمبر 48۔ اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف در صف، تب وہ فرمائے گا کہ آ پہنچے ہو تم ہمارے پاس بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پیدا فرمایا تھا تمہیں پہلی بار، لیکن تم تو اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تمہارے لیے اس ملاقات موعودہ کے لیے کوئی وقت نہ متعین کریں گے۔ مبادن تم کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یوں کہنے لگو کہ اصل میں تو شرک کا ارتکاب کیا تھا ہم سے بہت پہلے ہمارے آبا و اجداد نے، اور ہم تو بعد میں ان کی نسل میں پیدا ہوئے تھے، سورہ اعراف آیات 173-173۔ اسی طرح اس حقیقت کو جانے اور مانے بغیر کوئی توجیہ ممکن نہیں ان متعدد احادیث کی، جن سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خلق کے اعتبار سے پرمقدم ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی جسد آدم تخلیق و تسویہ کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس روایت سے قطع نظر جس میں اول ما خلق اللہ نوری کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ محدثین کرام کے نزدیک مستند نہیں ہے، آخر اس حدیث کی کیا توجیہ ممکن ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، قال وآدم بین الروح والجسد، رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ترمذی بحوالہ ترجمہ اسنا اول۔ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی توجیہ ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اجساد انسانی کی تخلیق سے بہت قبل ارواح انسانی خلعت وجود سے مشرف ہو چکی تھی، اور ان کے مابین مراتب و مناسب کے جملہ امتیازات بھی موجود تھے۔ بعد ازاں جیسے ہی آدم کے جسد خاکی کا حیولہ تخلیق و تسویہ کے مراحل طے کر کے اس قابل ہوا کہ روح آدم اس سے ملحق کی جا سکے، تو نفخ روح ہوا، اور روح و جسد کا یہ مجموعہ مسجود ملائک قرار پایا۔ لفظ آئے آیات قرآنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں پیدا کرنے والا ہوں اس سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگا ہے ایک بشر، تو میں جب اسے پوری طرح مکمل کر چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ سورہ الحجر آیت 28-29۔ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورہ صاد آیت 71-76۔ اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں مٹی سے ایک بشر، تو جب میں اسے پوری طرح بنا کر درست کر دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ اور پھر پوری نوع انسانی کو صلب آدم سے متعلق کر دیا گیا، چنانچہ جیسے جیسے ارحام امہات میں افراد نوع انسانی کے اجساد تیار ہوتے رہے، ایک خاص مرحلے پر جنود ارواح میں سے ایک ایک روح ان کے ساتھ متعلق کی جاتی رہی، جس کو تعبیر کیا سورہ المؤمنون میں خلقاً آخرا کے الفاظ مبارکہ سے، اور جس کی خبر دی مزید وضاحت کے ساتھ صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے ازروع آیات و حدیث مندرجہ ذیل۔ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ سورہ سجدہ آیت 7-9۔ اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا مٹی سے، پھر چلائی اس کی نسل نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، پھر اس کو درست کیا پوری طرح اور پھونکا اس میں اپنی روح سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورہ المؤمنون آیت 12-14۔ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، پھر کر دیا ہم نے اس کو ایک بون جمے ہوئے ٹھکانے میں، پھر بنایا اس بون سے ایک علقہ، اور پھر بنایا اس علقہ سے ایک لوتھڑا، پھر بنائی اس لوتھڑے سے ہڈیاں، پھر پہنایا ہڈیوں کو گوشت، اور پھر اٹھایا اسے ایک اور ہی اٹھان پر۔ سو بڑا ہی ببرکت ہے اللہ سب سے اچھی تخلیق فرمانے والا۔ عن ابی عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح۔ رواه البخاری و مسلم۔ ابو عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سچے ہیں اور ان کی سچائی مسلم ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق رحم مادر میں 40 دن تو نطفے کی صورت میں ہوتی ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ کی صورت میں، پھر اتنے ہی دن مضغہ کی صورت میں، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے۔ واضح رہے کہ یہاں روح سے مراد زندگی لینا بہت بڑا مغالطہ ہے، اس لیے کہ بے جان تو نہ وہ بعزت الانثیٰ ہی ہوتا ہے جو طویل مسافت طے کر کے رحم میں پہنچتا ہے، اور نہ نطفۃ الرجل جو نہایت جوش و خروش سے حرکت کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہے۔ رہے علقہ اور مضغہ، تو ان میں نشوونما کا خالص حیاتیاتی عمل انتہائی زور شور سے جاری ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بے جان مادے میں زندگی پھونکنے کا کوئی سوال نہیں، بلکہ جسد انسانی کے ساتھ جو تخلیق و تسویہ کے مراحل طے کر رہا ہے، روح انسانی کے الحاق کا معاملہ ہے۔ فاہم متدبی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، اور دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک اس کا وجود حیوانی جو مجموعہ ہے جسم اور جان یا جسد و حیات دونوں کا، اور دوسرے روح انسانی جس کے شرف و مجد کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی۔ اکثر لوگ روح کو حیات یا زندگی کے ساتھ غلط ملط کر دیتے ہیں، حالانکہ زندگی تو جمیع حیوانات ہی نہیں نباتات تک میں ہے۔ وہ روح ربانی جس سے انسان جملہ حیوانات میں ممیز ہو سکتا ہے بالکل دوسری چیز ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، ایک کا تعلق ہے عالم خلق سے جس میں تخلیق و تصویہ کا عمل لازماً تدریج و ارتقاء کے مراحل سے ہو کر گزرتا ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق ہے عالم امر سے جہاں ابدا اور ایجاد و تکوین کا ظہور کن فیکونی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفجوائے الفاظ قرآنی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل آیت 85۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم سے روح کے بارے میں، کہو روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورہ القمر آیت 50۔ اور نہیں ہے ہمارا امر مگر بس ایسے جیسے ایک لپک نگاہ کی۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سورہ یاسین آیت 82۔ اور اس کے عمل کی شان تو یہ ہے کہ وہ بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ مزید برآں ایک کا رجحان ہے عالم سفلی کی طرف، جبکہ دوسرے کی پرواز ہے عالم علوی کی جانب، بلکہ ایک بالقوہ اسفل سافلین کے حکم میں ہے تو دوسرے کا اصل مقام اعلیٰ علیین میں ہے۔ ایک خاکی الاصل ہے اور کل شیء یرجع الی اصلہ کے مصادق، ولکنہ اخلد الی الارض کی مکمل تصویر، جبکہ دوسرا نوری الاصل اور اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن کے مصادق، ہمیشہ عالم بالا کی جانب مائل و متوجہ۔ ایک خالصتاً حیوانات کی سطح پر ہے تو دوسرا فرشتوں کا ہم رتبہ ہی نہیں، بالکوا ان سے بھی آگے۔ بقول شیخ سعدی، آدمی زیادہ طرفہ معجون از فرشتہ، سرشتہ وز حیوان، گویا دونوں باہم متضاد و متصادم ہیں، چنانچہ ایک تقویت پاتا ہے تو دوسرا لازماً مزحمل ہوتا ہے، اور ایک کا دباؤ بڑھے تو دوسرے کا کچلے جانا لازمی ہے۔ چنانچہ بطن و فرج کے تقاضوں کی بھرپور تسکین اور کثرت آرام و استراحت سے روح مزحمل ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کا جست خاکی چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا الغرض ہر اعتبار سے زندہ ہی نہیں، خوب فربا و توانا نظر آتا ہے۔ درانہن لے کر اس کی روح کمزور اور لاغر ہوتی ہوتی بالآخر سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے، اور جسد انسانی اس روح کے لیے چلتی پھرتی قبر بن کر رہ جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ اور لفجوائے الفاظ قرآنی، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، یقیناً اے نبی تم نہیں سنا سکتے اپنی بات مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو اپنا پیغام بہروں کو۔ النمل آیت نمبر 80، الروم آیت نمبر 52۔ افسوس کے دور حاضر میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے تسلط کے باعث روح اور جسد کے جداگانہ تشخص اور ان کے تقاضوں کے باہم متضاد و متصادم ہونے کا شعور و ادراک عوام تو کجا خاص تک کو حاصل نہیں رہا، حتیٰ کہ بہت سے جدید مفکرین اسلام تو اس حقیقت کبریٰ کا ذکر بھی بطرز استہزاء و استحقار کرتے ہیں۔ چنانچہ عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم، اسلام کا روحانی نظام کے عنوان سے ایک نشری تقریر میں فرماتے ہیں، فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تخیل کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کا عالم جدا ہے، دونوں کے تقاضے الگ بلکہ باہم مخالف ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف ہے۔ اس زمن میں انہوں نے دنیا پرستی اور ترک دنیا کی دو انتہائی صورتوں کو جو تردید کی ہے وہ اصولاً بالکل درست ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ اس حقیقت کی جانب کیوں منعطف نہ ہوئی کہ انسانی تاریخ میں ان دونوں انتہاؤں کی موجودگی بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ انسانی شخصیت میں دو بالکل متضاد اور مخالف قوتیں کار فرما ہیں جن کے مابین مسلسل رسہ کشی کا جاری رہتی ہے، چنانچہ کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسری کا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اسلام بلا شبہ ان کے مابین توازن پیدا کرنا چاہتا ہے اور عدم توازن کو ہرگز پسند نہیں کرتا، لیکن توازن کا یہ تصور بجائے خود دلیل قاطع ہے جسد اور روح کے تضاد اور ان کے تقاضوں کے باہم متقابل و متبائن ہونے کی۔ بقول شاعر، درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دائی، بازمی گوئی کے دامن ترک من ہوشیار باش۔ اگرچہ عدم توازن کی تمام صورتیں برابر نہیں ہیں، چنانچہ بہت فرق ہے اس عدم توازن میں جو دنیا پرستی یا شکم پروری اور شہوت پرستی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس عدم توازن میں جو ترک دنیا یا رہبانیت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ سابقہ امتوں میں عدم توازن کی پہلی صورت کی مثال یہود ہیں، جنہیں المعذوب علیہم قرار دیا گیا ہے، اور دوسری صورت کی مثال نصارہ ہیں، جنہیں صرف زول لین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید تقابل کے لیے دیکھیے سورہ حدید، جس کے وسط میں یہود کا ذکر ہے جن کی دنیا پرستی نتیجہ تھی قساوت قلبی کا، اور آخر میں متبعین عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جن کی رہبانیت کو اگرچہ بدعت قرار دیا گیا، لیکن اس تصریح کے ساتھ کی یہ نیکی کے جذبے ہی کی ایک غیر معتدل صورت۔ واقعہ ہے کہ فکر و نظر کی اس بنیادی غلطی نے تصور دین کی پوری عمارت ہی کو کج کر ڈالا ہے، چنانچہ جب روح صرف زندگی کے ہم معنی ہو کر رہ گئی ہو تو دین بھی بس ایک نظام حیات بن کر رہ گیا، اور مذہب کا ایک ایسا لا مذہبی سیکولر ایڈیشن تیار ہو گیا جس میں مذہب کے لطیف حقائق سرے سے خارج از بحث ہو گئے۔ خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔